بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جالس أحدث نووي كشرح في درس جاريه، اور إمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه فرماته، الحديث 32 بتسمي حديث يه عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا: فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها ببعض أو يقوى بعضها ببعض. يا حديثه بتسمي حديث اس حديث كترجمة سيدنا أبو سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه سروايته کہ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: لا ضرر ولا ضرار. کسی کو ضرر پہنچاؤ نہ ضرر کا انتقام لو. بعض لوگوں نے اس طریقے سے اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے، بعض علماء نے یوں ترجمہ کیا ہے، اگرچہ ان دو لفظوں کا اس سے زیادہ معنی ہے جیسا میں شرح میں بیان کروں گا. لا ضرر ولا ضرار کا ان دو لفظوں کا تقریباً چار قسم کے مختلف معانی ہیں، ملتے جلتے ہیں، لیکن بنیادی پیغام یہ ہے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ اور نہ کسی اور کو نقصان پہنچاؤ. ضرر کسی صورت میں نہیں پہنچانا چاہیے، نہ اپنے آپ کو اور نہ کسی اور کو. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، اسے امام ابن ماجہ اور دارقطنی وغیرہ نے بسند روایت کیا ہے. البتہ امام مالک نے اس حدیث کو موطأ میں بطریق عمرو بن یحییٰ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کیا ہے، اور حضرت ابو سعید کا واسطہ ترک کر دیا یعنی ساقط کر دیا ہے. اس حدیث کی اور بھی بہت سی سندیں ہیں، ان تمام کے ملنے سے اسے تقویت ملتی ہے. آج کی حدیث ایک عظیم حدیث ہے، اور اس حدیث کی عظمت جو ہے اس کے معنی میں ہے، اور جو قواعد فقہیہ پانچ بڑی سمجھی جاتی ہیں ان میں سے چوتھے نمبر پہ یہ قاعدہ ہے: الضرر یزال. ضرر ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے، ضرر کا ازالہ کرنا چاہیے ہر صورت میں. اور اس بڑے فقہی قاعدہ کی دلیل یہ حدیث ہے، لا ضرر ولا ضرار. اور بھی دلائل ہیں قرآن مجید میں سے اور احادیث میں سے، لیکن یہ حدیث بنیاد سمجھی جاتی ہے. دو وجوہات ہیں، پہلی وجہ کہ اس میں پیغام بالکل واضح ہے، دوسری بات یہ کہ بالکل مختصر سے اور آسان حدیث ہے، اسے یاد کرنا طالب علم کے لیے بہت آسان ہے. تو اکثر علماء نے اس حدیث کو بطور دلیل بیان کیا ہے اس بڑے فقہی قاعدے کے الضرر یزال. تفصیل انشاءاللہ جب ہم بات کریں گے، تفصیل سے شرح کریں گے ان پانچ بنیادی قاعدوں کے جو فقہی قاعدے ہیں، اور اس پہ انشاءاللہ ایک مکمل درس دیں گے، قریب اس کا اعلان ہوگا انشاءاللہ. اس حدیث کی شرح میں فضیلۃ الشیخ العلامہ عبد الحسن عباد البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں، نمبر ایک، هذا الحديث مشتمل على قاعدة من قواعد الشریعہ. یہ حدیث مشتمل ہے ایک قاعدہ پر جو شریعت کے قواعد میں سے، بنیادوں میں سے ہیں، وہی رفع الضرر والضرار، کہ ضرر اور ضرار کو رفع کرنا ہے، دور کرنا ہے. وہ خبر بمعنی النہی، اور یہ خبر ہے جس کے اندر نہیں کا معنی چھپا ہوا ہے، یعنی منح کرنا مقصود ہے، یعنی نہیں سے کیا مراد ہے؟ لا ضرر نہیں ہے یا نفی ہے؟ لا ضرر ولا ضرار نہیں ہے یا نفی ہے؟ نفی ہے. لا ضرر ولا ضرار عربی گرامر کے اعتبار سے نفی ہے، نہیں نہیں ہے، کیونکہ نہیں کے لیے صیغۃ المضارعہ کا ہونا لازمی ہے. لا ناہیہ پھر فعل مضارع ہوتا تو پھر نہیں کا صیغہ بنتا ہے. نفی سے مراد نفی کرنا، انکار کرنا، نہیں سے مراد منع کرنا کہ یہ کرنا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں الفاظ تو نفی کے بیان کیے ہیں، لیکن مراد صرف نفی نہیں ہے. نفی کے ساتھ ساتھ جو معنی چھپا ہو کس چیز کا ہے؟ نہیں کا ہے. نہیں سے کیا مراد؟ یعنی کوئی بھی شخص تم میں سے نہ تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا نہ کسی اور کو نقصان پہنچا، منع کر دیا ہے. وہ ہوا خبر بمعنی نہیں، تو اس کا مطلب خبر جو ہے خبر کے معنی میں بھی آتی ہے اور نہیں کے معنی میں بھی آتی ہے، اور خبر امر کے معنی میں بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، تو شخص فرماتے وہ خبر بمعنی نہیں عن الضرر والضرار، یہ خبر ہے جس میں نہیں کا معنی موجود ہے ضرر اور ضرار سے. والضرر قد يحصل من الانسان بقصد او بغير قصد. اب ضرر ضرار میں فرق کیا ہے؟ شخص فرماتے ہیں ضرر کا لفظ جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ضرر قد يحصل من الانسان، انسان سے ہو جاتا ہے، بقصد او بغیر قصد، عمدن بھی ہو سکتا ہے اور سہون بھی ہو سکتا ہے بغیر قصد کے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ضرر ہو جاتا ہے. والضرار يكون مع القصد، لیکن جو ضرار ہے وہ ہمیشہ عمدن ہی ہوتا ہے، انسان قصد کرتا نیت کرتا ہے کسی کو نقصان پہنچانے، پھر نقصان پہنچاتا ہے. لیکن ضرر جو ہے بعض اوقات بغیر قصد کے بغیر نیت کے بھی انسان اپنے آپ کو پہنچا دے، کسی اور کو پہنچا سکتا ہے. تو ضرر میں بغیر نیت کے بغیر قصد کے کسی کو نقصان پہنچانا، اور ضرار میں جان بوجھ کے عمدن کسی کو نقصان پہنچانا. تو ایک تو یہ فرق ہے، اور دونوں سے منع کیا گیا ہے. دونوں میں کوئی فرق ہے؟ اگر کسی کو نقصان آپ کی وجہ سے پہنچ جاتا ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے، نقصان تو آپ کو پورا کرنا پڑے گا، نہیں یہ بات گناہ کی تو اس کی معافی ہے کیونکہ سہون ہوا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، تو خطا ہو گئی ہے اس کی معافی تو ہے، لیکن کیونکہ مسلمان کا حق ہے تمہارے اوپر، جو حق تلفی ہوئی ہے اس کو تو واپس کرنا ہے نا. قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، حافظ ابن رجب اس حديث کی شرح میں فرماتے ہیں، واختلفوا هل بين اللفظتين عن الضرر والضرار فرق ام لا. اس پہ اختلاف علماء کا ان دونوں لفظوں میں ضرر اور ضرار میں کوئی فرق ہے یا نہیں. فمنهم من قال، اب دیکھیں کہ کتنی اقوال ہیں ان دونوں لفظوں میں فرق ہے یا نہیں ہے. فمنهم من قال، بعض العلماء نے کہا، ان الضرر هو الاسم والضرار الفعل، ضرر اسم ہے ضرار فعل ہے. فالمعنى ان الضرر نفسه منتف في الشرع، کہ ضرر لفظی طور پہ اور اس کے نام کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے شرعاً اس کی نفی کی گئی ہے، ضرر کسی بھی قسم کا. اچھا، فمنهم من قال هما بمعنى واحد، بارك الله فيك. تو بعض نے کہا دونوں کا ایک معنی ہے، کوئی فرق نہیں دونوں معنوں میں. على وجه التأكيد، يعني الضرر كها في الضرار كها تأكيد ضرر كي تأكيد كي جاي. والمشهور أن بينهما فرقا، اور مشهور باتي علماء كي أقوال مي كي دونو مي فرق هي. ثم قيل في اليكها غيا جو فرق كي قائل هي، أن الضرر هو الاسم، ضرر اسم هي، والضرار الفعل، والضرار فعل هي. فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع، جس سے مراد یہ ہے کہ ضرر اپنے آپ ہی منتفی، اس کی نفی کی گئی شرع میں ہر صورت میں. وادخال الضرر بغیر حق كذلك، اور کسی کو نقصان پہنچانا، ضرر پہنچانا بغیر حق کے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، ضرر سے منع کیا گیا ہے، چاہے کسی بھی صورت میں ہو، چاہے اپنے آپ کو ہے کسی اور کو، جان بوجھ کے ہو، عمدن ہو، سہون، کسی بھی صورت ہو، اور کسی کو نقصان پہنچانا جان بوجھ کے فعلاً، اس سے بھی منع کیا گیا شرعاً. دونوں صورتوں میں، بلکہ ہر صورت میں نقصان پہنچانا، ضرر پہنچانے سے منع کیا گیا ہے. وقیل، اور یہ بھی کہا گیا، الضرر ان يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به. یہ بھی کہا گیا ہے کہ ضرر سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی اور کو نقصان پہنچائے، ضرر پہنچائے، اور اس کو فائدہ ہو دوسرے مسلم بھائی کو نقصان پہنچانے سے. آپ کسی کو نقصان پہنچائے تو اس لیے کہ آپ کو اس کے نقصان سے فائدہ ہو. یعنی مثال کے طور پہ کوئی شخص اس کا میرٹ ایڈمیشن کے لیے یا انٹرویو اس نے دیا ہے, اس کا میرٹ کم ہے, اور اس کا بھائی جو ہے کولیگ ہے اس کا میرٹ اس سے بہتر ہے, تو حق کس کا بنتا ہے اس سیٹ کو پانے کا جس کا میرٹ بہتر ہے. یہ کیا کرتا ہے, رشوت دے کے اس شخص کو نقصان پہنچاتا ہے, ضرر ہو گیا, اب اس کو اس کی حق سے محروم کیا ہے, اور اس کو فائدہ ہوا کہ نہ ہوا, اس کو سیٹ اس کی مل گئی ہے. یہاں پر اسے نقصان پہنچا ہے کسی اور کو اور اپنے لیے فائدہ حاصل کیا ہے جو اس سے منع کیا گیا ہے. والضرار ان يدخل على غيره ضررا بما لا منفعه له به, اور ضرار سے یہ مراد ہے کہ کسی اور کو نقصان پہنچایا جائے جبکہ اسے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہونے والا. سبحان اللہ, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, پہلا شخص برا تھا, رشوت دے کے کسی کا حق اس نے مارا ہے, یہ اس سے بھی برا ہے. جیسے کہ عام لوگ کہتے ہیں نا, نہ کھیلیں گے نہ کھیلے دیں گے, کہتے ہیں نا بعض شرارتی بچے ہوتے ہیں نا, آپ بھی کھیل رہے ہوتے, مشکل سے شام کو وقت ملتا ہے تھوڑی دیر فٹ بال کھیلنے کا, تو دو چار لڑکے اسے گنڈے سے آ جاتے ہیں, بچے کہتے ہیں یار کھیلنا تو کھیلو, ہمارا کہتے ہیں ہم نے کھیلنا نہیں ہے, تو ہمیں کھیلنا تو کبھی نہیں کھیلنے دیتے. یہ ضرر ہے, نہ تو خود ان کو فائدہ ہے بلکہ ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, تو یہ ان سے بھی برے ہیں جو اس طریقے سے کام کرتے ہیں. جیسا فرماتے والضرار ان يدخل على غيره ضررا بما لا منفعه له به كما منع ما لا يضره ويضر به الممنوع. جیسے کہ کوئی شخص کسی چیز کو منع کر دے جسے اس کو نقصان نہیں ہے, لیکن اس کے منع کرنے سے دوسرے نقصان پہنچتا ہے. ورجح هذا القول طائفة منهم ابن عبد البر وابن الصلاح, اور دوسرا معنی جو ہے اس کے ترجیح دی ہے بعض علماء نے جن میں سے ابن عبد البر اور ابن الصلاح ہیں. وقیل, تیسرا مفہوم دیکھیں, وقیل الضرر ان يضر بمن لا يضره, ضرر سے مراد یہ ہے کہ کسی کو نقصان ضرر پہنچایا جائے اس شخص کو یا ان کو نقصان پہنچایا جس نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا. والضرار ان يضر بمن قد اضر به على وجه غير جائز, اور ضرار سے مراد یہ اس شخص کو نقصان پہنچایا جائے جس نے اس کو نقصان پہنچایا ہے لیکن ناجائز طریقے سے. جائز طریقہ بھی ہوتا ہے نقصان پہنچانے کا, بات سمجھ نہیں آ رہی. سبحان اللہ, نقصان پہنچانا کسی کو ہر صورت میں جائز نہیں ہے. چور جب چوری کر ہاتھ کاٹتے نقصان ہے کہ نہیں, جب چور چوری کرتا ہے چوری ثابت ہو جاتی ہے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے نہیں کاٹا جاتا, کاٹا جاتا ہے نقصان ہے کہ نہیں اس کو, تو نقصان تو پہنچا ہے یا ضرر میں داخل ہے, ضرار میں داخل ہے نہیں داخل ہے, کیوں اس کو یہ سزا ہے, اس نے چوری کی ہے چوری کی اس کو سزا ہے. اگر دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں اب ضرر ہے کہ نہیں, کیوں جو اس کی سزا ہے ایک ہاتھ ہے شرعاً, دوسرے ہاتھ کاٹنے کی کیا ضرورت ہے, شرعاً تو جلد نہیں دی اس وقت کہ ایک جرم میں دو ہاتھ کاٹے جائیں, تو یہ ضرار ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وقیل یہ کہا جائے الضرر ان يضر بمن لا يضره والضرار ان يضر بمن قد اضر به على وجه غیر جائز, غیر جائز وجہ پہ. اس میں یہ دیکھیں بہت ساری اور بھی مثالیں ہیں, یعنی ہمیں اللہ تعالی منع کیا اگرچہ دشمن کیوں نہ ہو, زیادتی نہیں کرنی, دشمن پہ زیادتی نہیں کرنی, اگر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی زیادتی کرو جتنے اس نے زیادتی کی ہے, بمثل ما اعتدى علیکم, اس سے زیادہ نہیں. سبحان اللہ, قصاص وہی بارک اللہ, قصاص میں آنکھ کے بدلے آنکھ, دانت کے بدلے دانت, کان کے بدلے کان, ناک کے بدلے کان, قصاص والجروح قصاص. وبكل حال شيخ صاحب فرماتے ہیں فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم انما نفى الضرر والضرار بغیر حق, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ضرر اور ضرار سے جو بغیر حق کے ہو. فما ادخال الضرر على احد بحق, کسی کو نقصان پہنچایا جائے حق طریقے سے, اما لکون تعدى حدود اللہ, جیسے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حد پار کر لیتا ہے، تجاوز کر لیتا ہے، فیعاقب بقدر جریمتی، پھر اسے سزا دی جاتی ہے جتنے کہ اس نے جرم کیا ہے اس کے جرم کے مطابق، او کونہ ظلم نفسہ وغیرہ، یا اس نے اللہ کی حد تو پار نہیں کیا، اپنے اوپر ظلم کیا، کسی اور پر ظلم کیا ہے، فیطلب المظلوم مقابلته بالعدل، تو جس پر ظلم کیا ہے وہ انصاف اس سے چاہتا ہے کہ اس سے انصاف کیا جائے، پھر اسے سزا دی جاتی ہے انصاف لیتے ہوئے، اور سزا بھی انصاف کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے باہر نہیں، فہذا غیر مراد قطعا، تو یہ ہرگز مراد نہیں قطعا اس حدیث سے، وانما المراد الحاق الضرر بغیر حق، تو مراد کیا ہے اس حدیث سے، نہ حق کسی کو نقصان پہنچانا، وهذا على نوعين، اس کی دو قسمیں ہیں، احدهما پہلی قسم، الا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، غرض نقصان پہنچانے سے صرف یہی ہے کہ جس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اسے نقصان پہنچے اور کوئی غرض نہیں، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه، بغیر وجہ کے نقصان ہی پہنچانا ہے، نقصان پہنچانا کہ یہ بدنیتی ہے، بد فعلی کو اسے نقصان ہی پہنچانا ہے بغیر کسی وجہ کے، بھائی کیوں نقصان پہنچانا، کہتے ہیں میری مرضی نقصان پہنچانا چاہتا ہوں میں، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فهذا لا ريب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، في قبحه وتحريمه، کہ قبیح ہے اور حرام اس میں کوئی شک نہیں ہے، وقد ورد في القرآن، قرآن مجید میں موجود ہے، النهي عن المضرة في مواضع، کئی جگہوں پر ضرر نقصان سے منع کے دلائل موجود ہیں، منها ان میں سے في الوصية، وصية میں نقصان یا ضرر پہنچانا، قال الله تعالى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار، وصیت کے بعد اور ادھار یا دین کے بعد، غیر مضار بشرط یہ کہ اس میں ضرر نہ ہو نقصان نہ ہو، الى ان قال، ان یہ ساری باتیں ابن رجب الحنبلی کی باتیں ہیں، یہاں تک کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، انہوں نے آگے فرمایا، والنوع الثانی، دوسری قسم، ان يكون غرض آخر صحیح، کہ نقصان پہنچانے والا کہ غرض ہے، اس غرض بھی صحیح ہے، مثل ان يتصرف في ملكه فيما فيه مصلحة له، کہ وہ اپنے ملک میں ایسے کوئی تصرف کرے اور عمل کرے جس میں اس کی اپنی مصلحت ہے، فتعدى ذلك الى ضرر غيره، لیکن وہ اپنی مصلحت پاتے پاتے اس کا ضرر دوسروں کو پہنچ جاتا ہے، او يمنع غيره من انتفاع بملكه توفيرا له، یا دوسرے کو منع کر دیتا ہے کہ اپنی منفعت سے حاصل نہ کرے اور اس کو نقصان پہنچے، فيتضرر الممنوع بذلك، جسے منع کیا گیا ہے تو اسے نقصان پہنچے، یعنی آپ اپنے گھر میں اپنی گاڑی دھو رہے ہیں، آپ کی گاڑی دھونے سے جو پانی ضائع ہوتا ہے آپ کے پڑوسی کے گھر چلا جاتا ہے، آپ اپنے گھر میں گاڑی کو دھونا مصلحت ہے کہ نہیں، فائدہ ہے کہ نہیں، اس میں فائدہ ہے، آپ کا اپنا فائدہ ہے، اگر آپ کے اس فائدہ حاصل کرنے سے پڑوسی کو نقصان پہنچتا ہے اور پانی اس گھر کے آگے جمع ہو جاتا ہے، اس کو نقصان پہنچا کہ نہیں، ضرر ہوا کہ نہیں، تو شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر دوسری صورت کیا، پہلی صورت تو ایک نقصان پہنچانا ہی ہے کہ گاڑی نہیں دھونی، جان بوجھ کے پانی لے کے چار پانچ بالٹی اس کے دروازے پہ جا کے پھینک دینی ہے، یہ پہلی صورت ہے، کیوں کرے میری مرضی، اس نے تنگ کیا مجھے اچھا نہیں لگتا، شکل و صورت سے اچھا نہیں لگتا مجھے، کوئی بہانہ اس کے پاس ہے، تو روزانہ جھگڑا ہوتا ہے، بس اس کی مرضی، اس نے اس کو پریشان کرنا ہے، دوسری صورت کیا ہے، وہ تصرف اپنے ملک میں کرتا ہے، گھر اس کا اپنا ملک ہے، گاڑی اس کے اپنے ملک ہے، تصرف کرتا ہے، گاڑی دھوتا ہے، گاڑی دھونے سے اس کو پتا ہے کہ میرے مسلمان بھائی ہے، پڑوسی ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے، تو اس صورت میں اس گاڑی نہ دھوئے، کیوں، ضرر ہے کس کا، پڑوسی کا، اور پڑوسی کا حق بہت بڑا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کی اتنی تاکید کی ہے کہ یوں لگا ہے کہ پڑوسیوں کو وارث بنا دے گا، سبحان اللہ، اور جہاں پر پڑوسیوں کا یہ مقام ہو تو پھر پڑوسوں کی اس طریقے سے کبھی پانی پھینکنے سے، کبھی گندگی، عام طور پہ کیا ہوتا ہے، یہ تو گندگی کے ڈبے ہوتے ہیں نا، ڈسٹ بن بڑی بڑی، یہ بڑا جھگڑا ہوتا ہے، خاص طور پہ جو لوگ جن کے گھر بالکل قریب ہوتے ہیں اور بڑا کوئی سسٹم نہیں ہوتا ویسٹ کے ڈسپوزل کا، تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بڑی ڈسٹ بن جو کبھی اس دروازے پہ ہوتی ہے، کبھی اس دروازے پہ ہوتی ہے، کبھی اس دروازے پہ ہوتی ہے، کبھی گندگی تینوں دروازوں پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اس سے میں کسی نے جوں اپنا پاؤں مار دیا، گر گئی، تینوں کے گھر خراب ہو گئے، تو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، الغرض، تو کوئی بھی صورت اگر آپ اپنے فائدے کے لیے کچھ کر رہے ہیں اور آپ اس معاملے کو اس سے نقصان پہنچتا ہے تو مت کریں، وہ فائدہ حاصل مت کریں، اور اسی طریقے سے آپ کا مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچتا ہے اور آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچتا. مثال کے طور پہ یہ کئی مرتبہ ہوتا بھی ہے, پانی کی کمی ہو گئی, جیسے کہ آج کل بھی اللہ رحم کرے سب پہ پانی کی کمی ہو گئی ہے, تو آپ ٹینکر منگواتے ہیں پانی کا. ظاہر ٹینکر کے لیے گزرنے کی جگہ ہونی چاہیے. اب آپ کی گاڑی اس طریقے سے پارک ہے کہ ٹینکر پڑوسی گھر تک نہیں پہنچ سکتا, تو آپ کو پڑوسی کہتے بھی ذرا گاڑی ہٹائیں, ٹینکر آیا ہے. آپ گاڑی نہیں ہٹاتے, کہتے میرے گھر ہے, میری پارکنگ, میری گاڑی میرے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی ہے, آپ کے گھر کے سامنے تو مجھے منع کرے, میرے گھر کے سامنے ہے. تو وہ بےچارے کہتے یار پانی ٹینکر چلا جائے گا, میرے گھر میں پانی نہیں ہے. تو کیا یہ شخص ٹھیک کر رہا ہے؟ اب اس کو ٹینکر کے گزرنے سے کوئی نقصان ہے؟ گاڑی ہٹانے میں کوئی نقصان ہے اس کو؟ کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن اگر پانی نہیں ڈلتا پڑوسی کے گھر میں, پڑوسی کو نقصان ہے کہ نہیں؟ تو ایسی صورت میں لا ضرر ولا ضرار میں یہ صورت داخل ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں نمبر دو, مما استفاد من الحدیث, اس حدیث سے جو ہمیں فائدہ ملتا ہے, نمبر ایک, بیان کمال الشریعت وحسنها فی رفع الضرر والاضرار. اس میں ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ شریعت دین اسلام کامل دین ہے, شریعت سے اسلام کے کمال کا ہمیں ثبوت ملتا ہے, اس کے حسن کا اور خوبصورتی کا ثبوت ملتا ہے, کیونکہ شریعت کے بنیادی پیغام یہ بھی پیغام ہے کہ الضرر کے رفع الضرر والضرار والاضرار, کہ ہر صورت میں نقصان اور ضرر کو ہٹایا جاتا ہے, رفع کر دیا جاتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ دین اسلام کامل دین اور خوبصورت دین ہے, کیونکہ ایک ہی سچا دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور دین اسلام پانچ بنیادی ضروریات کے تحفظ کے لیے آیا ہے, اور ان پانچ بنیادی ضروریات کے تحفظ کو جو پامال کرتے وہ ضرر ہے, نقصان ہے, اور شہد نے اس سے منع کیا ہے. کون سی پانچ چیزیں ہیں؟ نمبر ایک دین, حفظ الدین, حفظ مال سے پہلے جان, النفس, حفظ النفس, جان کی حفاظت. نمبر تین العرض, عزت کی حفاظت. نمبر چار المال, مال کی حفاظت. نمبر پانچ العقل, عقل کی حفاظت. اور نسل بھی عرض میں آتا ہے, نسل کی حفاظت بھی ہے, چھٹا نہیں وہ پانچواں, کیونکہ عزت محفوظ ہو تو نسل بھی محفوظ ہے, عزت محفوظ نہ ہو تو نسل بھی محفوظ نہ ہوئی. تو یہ پانچ چیزیں ہیں, اسے کہتے ہیں الضروریات الخمس, پانچ بنیادی ضرورتیں دین اسلام کی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ انہیں پانچ کے گرد پورا دین گھوم رہا ہے, سبحان اللہ. اور ان میں جو بھی کوئی نقص پیدا کر دیتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے تو شرعاً جائز نہیں ہے. جی جی, شرعی حدود انہی کے لیے نا, شرعی حدود جو ہیں, مرتد کی سزا موت ہے, قتل نفس, نفس بالنفس, قاتل کی سزا قصاص میں قتل ہے, زنا کوئی کرتا ہے تو عرض کا دشمن ہے, اس نے زنا کیا ہے اور وہ محسن ہے تو اس کی سزا بھی موت ہے, سنسار کرنا ہے. اگر شادی شدہ نہیں ہے, غیر محسن ہے, تو اس کو کوڑے مارے جاتے, 100 کوڑے مارے جاتا ہے اور 1 سال جلوطن کیا جاتا ہے, جیسے کہ حدیث میں ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اسی طریقے سے عقل کی حفاظت کے لیے اور مال کی حفاظت کے لیے چور کی سزا ہے, ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اگر کوئی ڈکیتی کرتے یا فساد فی الارض کرتا ہے تو اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے. الغرض تو دین اسلام ہر نقصان سے کی حفاظت کے لیے آیا ہے. شراب حرام ہے, شراب حرام ہے اور شراب پر حد بھی ہے, تو عقل کی حفاظت کے لیے ہے. دوسرے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں ان علی المسلم الا یضر غیرہ ولا یضارہ, مسلمان پر فرض ہے, واجب ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے, نہ کوئی اسے نقصان پہنچائے اور نہ وہ کسی اور کو نقصان پہنچائے. یعنی مطلب نہیں ہے کہ آپ نقصان تو کسی کو نہیں پہنچاتے, لیکن آپ نے اپنا دل بڑا کیا ہوا ہے, جو جس سے مجھے نقصان پہنچا کے پہنچا دے میں حاضر ہوں. نہیں, آپ پر واجب ہے اپنے بھی حفاظت کریں, اپنے دین کی حفاظت کریں, اپنی عزت کی حفاظت کریں, مال کی حفاظت کریں, جان کی حفاظت کریں, عقل کی حفاظت کریں, گھر والوں کی حفاظت کریں, پراپرٹیز کی حفاظت کریں, یہ شرعاً مطلوب ہے. معاف کر دینا اور بات ہے, کوئی آپ پر اگر حملہ کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے اور آپ اسے معاف کر دیتے تو الگ بات ہے, لیکن آپ کا حق ہے شرعاً کہ آپ دفاع کریں. یہ مطلب نہیں ہے کہ کیونکہ میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا تو میں تو نقصان نہیں پہنچا, اگر کوئی بھی نقصان پہنچاتا ہے تو ہیز ویلکم, غلط ہے, یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اگر کوئی غلطی کرتے زیادتی کرتے آپ اسے معاف کریں تو یہ احسان ہی الگ بات ہے, اپنے حق ثابت کر دیے, یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن یہ ہرگز نہیں شرعاً کہ آپ خود اپنا دل بات سنتے ہیں، یہ بڑے دل والا ہے، کوئی اسے ایک منہ پہ مارتے کہتے دوسرے گال دکھا دیتا ہے، آ جاؤ مجھے ادھر بھی مار دو، یہ بات نہیں ہے. تو اپنی جان کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے شرع نے آپ کو حکم دیا ہے کہ وہ نفس ایک علیہ کا حق کا، تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. اور انشاءاللہ اس قاعدے کو مزید دلائل کی روشنی میں اور مزید مثالوں کی روشنی میں بیان کریں گے انشاءاللہ. میں اگر ابھی شروع کروں گا تو ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. چند مثالیں بیان کرنا چاہتا تھا میں الضرر و یزال کے تعلق سے. اس میں دو تین بڑے اہم قاعدے جن کا ان سے تعلق ہے کہ درء مفاسد مقدر جلب المصالح، اس فرعی قاعدہ کا اسی قاعدے سے تعلق ہے کہ جہاں پر مصلحت اچھائی اور مفسدہ برائی ٹکرا جاتی ہیں تو پھر مصلحت کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور برائی سے اپنے آپ کو روکا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سے بخاری کی روایت ہے، سید عائشہ سے فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں کعبے کو توڑ دوں اور اس کی تعمیر و نو کروں جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، لیکن کیونکہ تیری قوم نو عہد اسلام کی، نو مسلم ہیں، ابھی جہالت باقی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی تعمیر نو نہیں کی. قریش نے جب کعبے کی تعمیر کی تو کعبے کو ناقص تعمیر کیا، کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا. یہ جو حطیم کا حصہ ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے شمال کی طرف، یہ کعبے کا حصہ ہے، اس لیے یہاں پہ نماز اس کے اندر نماز پڑھنا جائز نہیں، فرض نماز نہیں ہوتی. اگر کوئی فرض نماز پڑھ لیتا تو اس کی نماز میں دوسری دوبارہ نماز دہرانی پڑتی ہے، کیونکہ قبلے کے اندر پڑھیے، قبلے کی طرف رخ کرنا نماز کی شرط ہے. نفل پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھی ہے. اور قریش میں جب مال کی کمی ہوئی، حلال مال کی کمی ہے، تو انہوں نے ایک دیوار کو چھوٹا کر دیا جو شمالی دیوار تھی، اور کعبے کی تعمیر کم کر دی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ غلط ہے، لیکن تبدیل نہیں کیا. مصلحت کیا تھی؟ کہ اللہ کے گھر کی تعمیر نو کی جائے اور صحیح بنیادیں پر، جیسا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کی. مفسدہ کیا تھا؟ برائی کیا تھی؟ کہ مشرکین جو بھی نئے مسلموں غور سے مرتد ہو جائے، کہتے ہیں کیسا نبی ہے، ہم نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو گھر اللہ کے گھر کا دشمن، تو گھر توڑا اللہ تعالیٰ کا. تو اس خدشے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی تعمیر نو نہیں کی. عجب بات یہ ہے کہ دیکھیں آج بھی وہی کعبے اسی طریقے سے، اللہ کی حکمت ہے سبحان اللہ. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب مصلحت اور مفسدہ ٹکرا جاتے ہیں تو پھر مفسدے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور مصلحت کو چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ مفسدہ واقع نہ ہو. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.